اتوار 30 اکتوبر کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کہتی ہے کہ 2 نومبر کے احتجاج کے لیے اسلام آباد آنے والے اس کے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تاہم وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ دارالحکومت کا لاک ڈاؤن ایک دھمکی تو ہے. تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, فرحت جاوید سے خبریں سنیے. پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے 2 نومبر کو اسلام آباد کو مبینہ طور پر لاک ڈاؤن کرنے کے اعلان کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے, جس کے دوران درجنوں کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے. تفصیل سنیے شہزاد ملک سے.
صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ وہ کل پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو لے کر آئیں گے, اور اگر اسلام آباد آنے سے انہیں روکا گیا تو حالات کی تمام تر ذمہ داری وفاقی حکومت پر ہوگی. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے حکم پر پشاور کو اسلام آباد اور ملک کے دوسرے شہروں سے ملانے والی شہروں پر لگائے گئے کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں. صوبہ پنجاب کے شہروں میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے, اور اب تک کی غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے.
ادھر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بنی گالا میں اپنی رہائش گاہ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کا کنٹینرز لگا کر راستے بند کرنا عدلیہ کی توہین ہے, اور حکومت کے ان اقدامات سے ان کا نہیں بلکہ عدلیہ کا ٹرائل ہو رہا ہے. عمران خان نے ملک بھر سے اپنے کارکنوں کو پیر کو بنی گالا پہنچنے کی ہدایت بھی کی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پرویز رشید کو انگریزی اخبار ڈان میں قومی سلامتی کے منافی خبر کی اشاعت نہ رکوانے پر ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے. ڈان کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر اعلیٰ پنجاب میں تلخی کی بات سراسر جھوٹ ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حکام نے بتایا ہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کو تقریباً 4 ماہ کی قید کے بعد سری نگر کی سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. انہیں نوجوان کمانڈر برہان الدین وانی کی ہلاکت کے بعد گرفتار کیا گیا تھا. تفصیل سنیے نازش ظفر سے.
انڈیا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق حکام نے بتایا کہ یاسین ملک معصومہ میں اپنے گھر پہنچ گئے ہیں. وہ آج میڈیا سے بات بھی کریں گے. اس سے قبل سوموار کو حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو 2 ماہ کی قید کے بعد رہا کرنے کے بعد ان کے گھر پر نظر بند رکھا گیا ہے. بزرگ رہنما سید علی گیلانی اور شبیر احمد شاہ کو بھی ان کے مکانوں پر نظر بند رکھا گیا ہے. واضح رہے کہ کشمیر میں گزشتہ 114 دنوں سے جاری عوامی احتجاج میں اب تک 100 سے زیادہ افراد ہلاک اور 15,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں.
ادھر پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ جاری ہے, جسے 4 شہری زخمی ہوئے ہیں. بیان میں بھارت کی طرف سے وادی نیلم میں پاکستانی پوسٹ تباہ کرنے کے دعوے کو بھی بے بنیاد قرار دیا گیا ہے. یمنی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں اتحادی فوج کی جانب سے یمن میں ایک جیل کمپلیکس پر فضائی حملے کیے گئے ہیں. ان حملوں میں 60 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے.
حکام کے مطابق یہ جیل حوثی باغیوں کے زیر قبضہ مغربی بندرگاہ الحدیدہ کے سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر میں واقع تھی. یہ فضائی حملے ایک ایسے وقت پر ہوئے ہیں جب یمن کے صدر نے قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر کی تجاویز کو مسترد کر دیا تھا. اس سے پہلے 8 اکتوبر کو سعودی اتحاد نے دارالحکومت صنعاء میں ایک جنازے کے اجتماع پر فضائی حملہ کیا تھا, جس میں 140 سے زیادہ شہری ہلاک اور 500 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے.
ادھر اٹلی میں وسطی شہر نورچا کے قریب زلزلے کے انتہائی شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. زلزلے میں کم از کم 20 افراد کے زخمی اور متعدد عمارتوں کے تباہ ہونے کی اطلاعات ہیں. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق اس کی شدت 6.5 جبکہ مرکز جنوب مشرق میں نورچا کے قصبے کے پاس تھا. لیڈز یونیورسٹی سے منسلک لارا گریگری زلزلے کے وقت مرکز سے 12 میل کے فاصلے پر تھیں. آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے ہولناک واقعہ تھا.
We felt, I think it was about 20 seconds of shaking. I ran under my desk.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لگا, میرا خیال ہے کہ 20 سیکنڈ تک زمین ہلتی رہی. میں اپنی میز کے نیچے لپکی اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ تھا. یہاں اسکولے میں شدت سب سے زیادہ تھی. ہم یہاں باہر احاطے میں کھڑے ہیں کیونکہ ہم اندر نہیں جانا چاہتے. آپ کو یورپی یونین سے خبر دیں کہ یورپی یونین اور کینیڈا کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں. معاہدے پر گزشتہ ہفتے دستخط ہونا تھے، تاہم جنوبی بیلجین نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا تھا، جس کے بعد نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا. معاہدے کی تکمیل میں 7 سال لگے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ معاہدے سے تجارت میں $12 بلین سالانہ اضافہ ہوگا. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ معاہدے میں معاشی بہتری آئے گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان سے اس خبر سے کہ پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے 2 نومبر یعنی بدھ کے روز وزیراعظم کے خاندان کے پینما پیپرز سے افشا ہونے والے آف شور اکاؤنٹس کے معاملے پر احتجاج میں پاکستان کے دارالحکومت کو مبینہ طور پر لاک ڈاؤن کرنے کے اعلان کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کر کے پی ٹی آئی کے درجنوں کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے. پولیس کی کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کے بہت سے کارکن روپوش ہیں. اسلام آباد سے سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ.
صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ وہ کل پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو لے کر آئیں گے، اور اگر اسلام آباد آنے سے انہیں روکا گیا تو حالات کی تمام تر ذمہ داری وفاقی حکومت پر ہوگی. سوابی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سڑکوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کرنے سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے.
نواز شریف کو کہتا ہوں، میں چودھری نثار کو کہتا ہوں، میں وزیر اعلی پنجاب کو کہتا ہوں کہ آپ نے پٹھانوں کو للکارا ہے، ہمارے راستے بند کیے ہیں، ہمیں پاکستان سے کاٹ دیا کل سارا دن، اور اگر ہمیں پاکستان سے جدا کرو گے تو تمہارا برا حشر کر کے دکھاؤں گا. تم میرے صوبے میں پھر کیسے آؤ گے؟ میں صوبے میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. پرسوں نواز شریف نے جلسہ کیا، ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم پرانا جا رہے ہیں، ہمارا راستہ کیوں روکتے ہو اور ڈرپوک کو پولیس کو استعمال کرتے ہو؟ یہ پولیس ہماری بھی ہے.
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے حکم پر پشاور کو اسلام آباد اور ملک کے دوسرے شہروں سے ملانے والی شہروں پر لگائے گئے کنٹینرز ہٹا دیے گئے ہیں. صوبہ پنجاب کے شہروں میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک کی غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد افراد کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. لاہور سے اسلام آباد آنے والی جی ٹی روڈ پر مختلف مقامات پر کنٹینرز لگا کر بلاک کیے جانے کی اطلاعات ہیں. ادھر اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی نجی رہائش گاہ بنی گالا کے باہر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان وقتاً فوقتاً جھڑپیں جاری رہیں. پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے شیل پھینکتی رہی، جس سے مظاہرین کے علاوہ اہل علاقہ بھی شدید متاثر ہوئے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر علی امین گنڈاپور کی گاڑی سے 5 کلاشن کوف سمیت دیگر آتشی اسلحہ بھی برآمد کیا ہے، اور اسلام آباد پولیس کے حکام نے پی ٹی آئی کے رہنما کی گاڑی سے ملنے والا اسلحہ میڈیا کے نمائندوں کو بھی دکھایا. علی امین گنڈاپور نے دعویٰ کیا کہ یہ اسلحہ لائسنس یافتہ ہے، جبکہ اس کے علاوہ پولیس کے بقول مذکورہ وزیر کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں بھی برآمد ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو وہ خود ساختہ نظر بندی کو توڑتے ہوئے جائے حادثہ پر پہنچے. میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ان کی جماعت کے کارکنوں کو ہراساں کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کسی طور پر بھی پاناما لیکس کے معاملے پر پیچھے نہیں ہٹیں گے.
کیا اگر انہوں نے اگر ہمیں یہاں روک دیا تو 3 تاریخ بھی ہو جائے گی، 4 بھی ہو جائے گی، 5 بھی ہو جائے گی، ہم نے تو رکنا ہی نہیں ہے. میں تو جب تک زندہ ہوں میں نے تو اس مجرم کے پیچھے جانا ہے، میں نے تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. میں تو مجرم کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا. میں یہ جتنے مرضی ڈرائے دھمکائے ٹیئر گیسنگ کرے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, جب تک میں زندہ ہوں. اور یہ میرے جو کارکن ہیں, لوگ ہیں, جو پاکستان کی قوم ہے, یہ بھی فیصلہ کر بیٹھیے اور دو کو آپ دیکھ لیں گے.
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی کو احتجاج کے لیے جگہ مختص کر دی ہے, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس جماعت کی قیادت احتجاجی جلسہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور کسی مسلح جتھے کو پاکستان کا دارالحکومت بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی.
کہ یہ کیسا ملک ہے کہ ایک جتھا آتا ہے, ایک جتھا, اور وہ کیپٹل کو لاک ڈاؤن کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہی نہیں کریں گے تو ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے اور دفتر بند کر دیں گے. اور پلان اس دفعہ کیا ہے؟ اس دفعہ پلان پاکستان کے سیکرٹریٹ کے اندر چلے جانا ہے اور کسی کو وہاں نہیں گھسنے دینا, یہ جسے ہم پاکستان کا سیکرٹریٹ کہتے ہیں. مگر قطع نظر اس کے کہ سیکرٹریٹ ہو, یہ جگہ ہو یا پارلیمنٹ ہو, لاک ڈاؤن آف دا کیپٹل از ناٹ اے کرائم اگینسٹ دا گورنمنٹ, ناٹ جسٹ اے کرائم اگینسٹ دا گورنمنٹ, اٹس اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. تو کیا ہم خاموش رہتے؟
واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو کل ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے رکھا ہے, جبکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے عدالت میں پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے, جس پر قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران خان کے عدالت میں پیش نہ ہونے کی صورت میں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور اب سے کچھ ہی دیر پہلے میں نے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ ان کے پارٹی کارکنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
ہمارے کارکنوں کو نہ صرف ہراساں کیا جا رہا ہے, گرفتار کیا جا رہا ہے, راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں, نہتے لوگوں پر ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, خواتین پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے.
اچھا اچھا, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن یہ آپ نے کہا نہتے لوگوں کو روکا جا رہا ہے. ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں لاٹھیاں لے کے کارکن جا رہے ہیں. لاٹھیوں کی کیا ضرورت ہے پرامن احتجاج میں؟
دیکھیے, میں کروں, کارکنوں کے ہاتھ میں جب پولیس ان پہ لاٹھی برساتی ہے, وہ اپنے دفاع کے لیے اگر انہیں ہاتھ میں کچھ تھام لیا ہو تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن یہاں کوئی لڑائی کے لیے نہیں آیا.
تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسلام آباد کو بند کرنے کا کوئی کی اجازت نہیں دی جائے گی, آپ محدود کر لیں اپنا احتجاج, تو اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں؟
آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے ہائی ویز پر, جی جی روڈ پر جگہ جگہ کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں. ہم نے تو بند, ہمارا تو 2 تاریخ کو کال ہے. آپ دیکھیں بنی گالا کو ہر جگہ سے سیل کیا ہوا ہے, بند ہم نے تو نہیں کیا. تو عملی طور پہ لاک ڈاؤن تو حکومت نے کر دیا,
لیکن حکومت کا تو موقف ہوگا نا کہ وہ لا اینڈ آرڈر, امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہی ہیں. تو کیا آپ نے ان کو گارنٹی دی ہے, آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو احتجاج ہے وہ ایک جگہ تک محدود ہوگا جیسے کہ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے, ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہمارے جتنے جلسے ہوئے ہیں, جتنے احتجاج ہوئے ہیں, ابھی آپ دیکھ لیں اتنا واویلا کیا گیا رائے ونڈ کا جو ہمارا مارچ تھا, احتجاج تھا.
لیکن شاہ محمود صاحب, ریکارڈ پہ تو دھرنا بھی ہے نا آپ کا, ریکارڈ پہ تو دھرنا بھی ہے آپ کا.
دھرنے میں میں کروں, دھرنے پہ تحریک انصاف نے قانون کو ہاتھ میں نہیں دیا. یہ جو پی ٹی وی کا حملہ کہتے ہیں یہ ایک سرکاری پروپیگنڈا ہے. آپ کے پاس اگر فوٹیج ہے, آپ لوگوں کی نشاندہی کر کے آپ کے 2 سال ہو گئے,
فوٹیج تو نکلی تھی,
مقدمات قائم کیوں نہیں کیے؟
اچھا, یہ تصادم کا جو ایک خطرہ ہے, اب ملک میں استحکام برقرار رہنا اہم ہے, سیکیورٹی اہم ہے, تو کیا آپ کے احتجاج پر فوج جو ہے اس کا کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
ہم تو تصادم نہ چاہتے تھے نہ چاہتے ہیں, تصادم سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ ہم نے اپنا جو کال ہے, جو دھرنا ہے, اس پہ خواتین ہیں, بچے ہیں, ہماری فیملیز ہیں, کیا ہم اپنی فیملیز کو وہاں بلا کے تصادم کروانا چاہیں گے؟ کیا ہم اپنا نقصان خود چاہیں گے؟ ہرگز نہیں. جب ہم کہتے ہیں کرپشن کو بے نقاب کرو تو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, جب ہم کہتے ہیں احتساب کے عمل کو آگے بڑھاؤ تو یہ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر رہے ہیں.
آپ نے اپنے کارکنوں کو کوئی واضح ہدایات دی ہیں؟
واضح ہدایت ہے کارکن کو کہ ایک وہ 2 نومبر کو پہنچے, نمبر 2 پر امن رکھے, کوئی ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں چاہیے, کوئی ہمیں اس قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں چاہیے جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہو.
اچھا شاہ محمود صاحب, انتظامیہ میں کسی سے آپ کا رابطہ ہے, کس سے آپ لوگ لیئس کر رہے ہیں؟
جی دو دن سے میں نے تو کسی سے نہیں سنا کہ کسی نے رابطہ کیا ہو. البتہ کل ہم جا رہے ہیں, کورٹ میں جا رہے ہیں, اور کورٹ میں ہم جج صاحب سے یہ گزارش کریں گے یہ آپ کا آرڈر ہے اور اس آرڈر کو اسلام آباد کی انتظامیہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی, اس کو فلاؤٹ کر رہی ہے, پنجاب کی حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی. کل ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دفعہ کی ہوئی ہے اور کل ہم اسلام آباد کے کورٹ ہائی کورٹ کے سامنے بھی پیش ہو رہے ہیں, اپنا موقف پیش کریں گے.
یہ تھے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی. ایک طرف تو پی ٹی آئی کا احتجاج اور دارالحکومت اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی دھمکی, دوسری طرف وہ متنازع اخباری خبر ہے جس پر فوج ناراض ہے کہ یہ قومی سلامتی کی ایک بریچ ہے, اس سے قومی سلامتی کمپرومائز ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید بھی کل مستعفی ہوئے. ان دونوں معاملات کی وجہ سے نواز شریف کی حکومت پر سخت دباؤ ہے اس وقت. اس پر بین بات کی امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی سے اور ان سے پوچھا کیا ان دونوں معاملات میں انہیں کوئی کنیکشن نظر آتا ہے.
دیکھیں, پاکستان میں سویلین حکومت ہمیشہ ڈیفنسو پر ہوتی ہے کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج کی قیادت, اعلیٰ قیادت نے آج تک ذہنی طور پر یہ قبول نہیں کیا کہ اس کو سویلینز خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی پالیسی کے معاملے میں ہدایات دیں. ہر تھوڑے عرصے کے بعد سول حکومتوں کے بارے میں یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یا وہ دباؤ میں ہیں, یا انہیں ہٹایا جا رہا ہے اقتدار سے, یا ان کے کچھ افراد غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار بن گئے ہیں, یا مسلح افواج کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. اتنا بڑا ملک, اتنا مستحکم ملک ہونے کا دعوے دار, ایٹمی ہتھیاروں سے لیس, لیکن ایک اخبار کی خبر سے قومی سلامتی کو وہاں خطرہ ہونے کی باتیں ہونے لگتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے درمیان رابطہ اصل یہ ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ فوجی قیادت پالیسی کو براہ راست اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے اور سویلین حکام کو بڑے بڑے فیصلے کہ بھارت سے مذاکرات کیے جائیں کہ نہ کیے جائیں اور کن شرطوں پہ کیے جائیں, کشمیر کے سوال پر کس قسم کا رد عمل ظاہر کیا جائے اور افغانستان میں کیا پالیسی اختیار کی جائے, ان معاملات میں سول حکام کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں دینا چاہتے. عمران خان بھی اسی وجہ سے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں تاکہ سول حکومت مضبوط اور مستحکم نہ ہو. اگر آپ کو یاد ہو تو زرداری صاحب کی حکومت کے دنوں میں چیف جسٹس کی بحالی کے مسئلے کے اوپر اسی طرح لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہوا کرتے تھے, اور اب اور معاملات ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے جاتے ہیں. اور اگر اس سے بھی پیچھے آپ جائیں تو محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت جب آئی تھی جنرل ضیاء الحق کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد اور ان کے مارے جانے کے بعد, تب بھی اسی قسم کا ہوا تھا, تب شریعت کے نام پر مظاہرے ہو رہے تھے. یہ ایک پیٹرن ہے جو 1958 سے پاکستان میں موجود ہے.
اچھا, تو اب کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو جو یہ ایک ماحول بنتا جا رہا ہے اس وقت, آپ اس کو کتنا خطرناک سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کچھ مبصرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ بہت یہ خدشات ظاہر کیے ہیں کہ حکومت نہ بچ سکے. شاید
یقیناً حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ممکن ہے ایک بار پھر یہ کوشش ہو جیسے گیلانی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹوا کر ایک اور وزیر اعظم بنوایا گیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ بادشاہ اصل میں کون ہے یا بادشاہ گر کون ہے. ممکن ہے اس قسم کی کوئی بات اس بار بھی ہو, لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ پاکستان میں مارشل لا لگایا جا سکتا ہے. نہ فوج اس کے اس میں دلچسپی رکھتی ہے اور نہ بین الاقوامی, وہ بین الاقوامی قوتیں جن کے بجٹ سے پاکستان کا بجٹ چلتا ہے.
اور جس طریقے سے حکومت نے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ ہے ابھی بھی, کوئی کمپرومائز سلوشن ہے؟
میرا یہ خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی حل تو ڈھونڈنے کی کوشش ہر ایک کر ہی رہا ہے اور حل نکل بھی آئے گا, لیکن جس اصل حل کی پاکستان کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جمہوری ادارے فوجی مداخلت اور پس پردہ طاقتوں کی کاروائیوں کے بغیر چل سکتے ہیں یا نہیں, اور اس کا کوئی امکان فوری طور پہ نظر نہیں آ رہا.
اچھا, ویسے اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مخصوص اندرونی یا بیرونی کیا فیکٹرز تھے جس سے اتنا اس وقت دباؤ ڈالا جا رہا ہے سویلین حکومت پر؟
میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف حکومت پر زیادہ دباؤ اس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوجی قیادت یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ مہاجرائی کو ایک مخصوص طریقے کے ساتھ مینج کیا جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں ایک عوامی رد عمل ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پوری دنیا میں ایک تحریک چلا دی جائے اور کسی طرح سے بین الاقوامی رائے عامہ کو مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کے حق میں ہموار کیا جائے. سویلین حکام زیادہ حقیقت پسند ہیں, انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے اور بین الاقوامی طاقتیں اس وقت کشمیر کے مسئلے پر چین سمیت کچھ زیادہ بولنے یا موقف اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح سے فوجی حکام افغانستان کے مسئلے کے اوپر بھی یہ چاہتے ہیں کہ سول حکام وہ کریں جو فوج چاہتی ہے, جبکہ نواز شریف صاحب کی حکومت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے افغانستان کی حکومت کے ساتھ کچھ صاف گوئی اور کچھ دیانت کے ساتھ معاملہ پاکستان کو بالآخر کرنا ہی پڑے گا. یہ وہ معاملات ہیں جن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. دوسری طرف فوج میں اس مسئلے پر بھی بے چینی ہے کہ جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے بعد فوج کی سربراہی کس کے سپرد کی جائے گی.
یہ تھے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی, جو کہ لندن آئے ہوئے تھے پاکستان کے مستقبل کے موضوع پر ایک کانفرنس کے سلسلے میں. یہ بین الاقوامی کانفرنس تنظیم ساؤتھ ایشینز فار ٹالرنس اینڈ ہیومن رائٹس یعنی سات فورم نے منعقد کی تھی, جس میں پاکستان کو درپیش خطرات و مشکلات پر تفصیلی بات کی گئی. میں نے کانفرنس کے کچھ شرکاء سے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو درپیش سب سے بڑا خطرہ کیا ہے.
سب سے خطرناک چیز پاکستان میں جس پہ کام کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو سننا اور سمجھنا اور ٹالرنس جو ہے وہ لوگوں میں وہاں ختم ہو گیا ہے. سب سے پہلے تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کا پرسپیکٹیو اور جو ان کا ایجنڈا ہے سمجھ سکیں اور اس کو جو ہے اس پہ سوچنے کا موقع ملے ایک دوسرے کو. اور یہی کہ جیسے یہاں پہ لبرل یا سیکولر لوگ بیٹھے ہیں یہ شرنک ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں, ان کو سننا بھی چھوڑ دیا, انہوں نے ڈر کے خوف سے بولنا بھی چھوڑ دیا ہے.
پاکستان میں ڈینجرس تھنگ جو ہے وہ ریلیجیس فنڈامنٹلزم ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے ٹیک اوور کر دیا ہے انفارچونیٹلی, جو ہماری سب سے بڑی پارٹی, دوسری پارٹی, تیسری, چوتھی, پانچویں, یعنی ٹوٹل جو سپیس ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر وہ جو ریلیجیس رائٹ ہے اس نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ فیوچر, تو فیوچر تو ہمارے یہ بچے ہیں جو اسکولوں میں یا یونیورسٹیز یا کالجز میں پڑھتے ہیں, ان سے اگر آپ بات کر کے دیکھیں تو دے آر ٹوٹلی ٹیکن اوور بائی دی ریلیجیس رائٹ.
دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ جو دہشت گردی ہے جس کو ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس سے ملک کو بھی خطرہ ہے اور جو ہمسائے ہیں ان کو بھی خطرہ ہے. وقت ایسا آیا ہے کہ اب پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے, یہ ایک بہت ہی جو ہے نا ویک اپ کال ہونی چاہیے پاکستان کے لیے.
میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے فورن پالیسی اور ٹیررزم وغیرہ کو ایز اے فورن پالیسی ٹول یوز کرنا, یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خاص دنوں کے لیے یہ پاکستان کے مفاد میں تھا, لیکن اب بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ واپس الٹا ہو گیا, وہ پاکستان کی ہی اندر آ کے ٹیررزم پھیل رہا ہے, ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے, اور پاکستان آئی کین سے کہ اپروٹ ہو رہا ہے خود پاکستان اس وجہ سے. اب اگر پاکستان کو واقعی چاہیے کہ وہ دنیا میں بھی ایک اچھا امیج رہے پاکستان کا, اور پاکستان کے اندر بھی ایکسٹریمزم اور یہ ٹیررزم, یہ روز روز کی ٹارگیٹ کیلنگ, روز روز کے یہ سارے مسئلے نہ ہوں, تو چاہیے پاکستان کے وہ اپنی پالیسی کو چینج کر دے, وہ اپنے لوگوں کو اور لوگوں کے ویلفیئر کو پریورٹی دے. وہ اتنے سارے پیسے جو لگاتا ہے پاکستان مطلب ان کو ٹرین کرنے کے لیے, وہ پیسے وہ پاکستان کے لوگوں کے ویلفیئر پہ لگا دے.
یہ گزارش ہوگی کہ اگر مذہب اور سیاست کا جو کاروبار ہے, جو ان کا جو آمیزش ہے, اگر وہ ختم ہو جائے تو لوگ بہت سکون سے رہیں گے.
میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہیں نا وہ سارے اسی سے جنم لیتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دینی ہے, انڈیا نے پاکستان کو شکست دینی ہے. اگر اسی لائن پر دونوں ملک کام کرتے رہیں گے تو یہ کانفلکٹ الٹیمیٹلی ایک اور جنگ میں ختم ہوگا. اور پاکستان میں پالیسی کے جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پالیسیاں غلط ہیں کہ ہم نے ٹیررسٹ کو پالا یا پراکسیز کو پالا, کیوں پالا؟ اسی لیے پالا کہ ایک فورن پالیسی ایم ہے جسے ہم اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اس ایم کو اگر چینج کر دیا جائے تو پھر پاکستان اور انڈیا کوئی وجہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے, اور اگر رہیں گے تو دونوں میں ہی وہ والی پالیسیز جن کو ہم اس وقت ناپسند کر رہے ہیں وہ دونوں میں کمزور ہو جائیں گی.
خطرہ یہ جو ایتھنک ڈسپیرٹی ہے, یہ سارے خطرے اسی سے آ رہے ہیں, کیونکہ جو ایک ایتھنک گروپ ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے پورے پاکستان کو, اور اسی ڈومینیشن کو پریزرو کرنے کے لیے ایتھنک ڈائیورسٹی کو سپریس کیا جا رہا ہے اور اسی کے لیے پھر اسلام کو بھی مس یوز کیا جا رہا ہے، جہاد بھی اسی سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جب تک یہ ایتھنک کویسچن کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو یہ جو اسلامائزیشن ہے، جہاد ہے، سنیفیکیشن ہے اور جو پرابلمز ہیں یہ چلتے رہیں گے۔
لندن میں ساتھ کانفرنس کے کچھ شرکا کی رائے تھی آپ نے سنی، اور اس کانفرنس کے اختتام پر ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ ملک کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مذہب کو ریاستی امور سے الگ کیا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ پاکستان ایک پلورلسٹک یعنی کثیر قومیتی اور کثیر مذہبی ملک ہے۔ سربین ابھی جاری ہے۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیں عابد حسین سے۔
ملیشیا میں جاری ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا فائنل پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلا گیا، جس میں انڈیا نے پاکستان کو 3-2 سے ہرا دیا۔ پورے ٹورنامنٹ میں انڈیا کی ٹیم ناقابل شکست رہی۔ ٹینس میں سنگاپور میں جاری ڈبلیو ٹی اے فائنلز کا فیصلہ کن میچ آج شام جرمنی کی ورلڈ نمبر 1 اینجلیک کربر اور سلوویکیا کی ڈومینیکا سبلکووا کے درمیان ہوا، جس میں ڈومینیکا سبلکووا نے 6-3-6-4 سے فتح حاصل کر لی۔ وہ اس ٹورنامنٹ میں پہلی بار شرکت کر رہی تھیں۔ آج فٹ بال پریمیئر لیگ میں 2 میچ کھیلے جائیں گے، جس میں ساؤتھ ہیمپٹن کا مقابلہ چیلسی سے جبکہ ایورٹن کا مقابلہ ویسٹ ہیم سے ہوگا۔ میکسیکو میں ہونے والی سال کی آخری گرانڈ پری آج منعقد ہوگی، جس میں برطانیہ کے لیوس ہیملٹن اور جرمنی کے نیکو روزبرگ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ لیوس ہیملٹن پول پوزیشن کے ساتھ ریس شروع کریں گے۔ انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈھاکہ میں کھیلے جانے والا دوسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ بنگلہ دیش کی حیران کن فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس فتح کے نتیجے میں سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ 273 رنز کے تعاقب میں انگلینڈ کی پہلی وکٹ کی شراکت نے سکور 100 رنز تک پہنچا دیا، لیکن چائے کے وقفے کے بعد وہ یکے بعد دیگرے وکٹیں گنواتے رہے اور پوری ٹیم 164 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ میچ میں 12 وکٹیں لینے پر مہدی حسن مراز کو مین آف دی میچ کا بھی اعزاز ملا۔ ادھر ہرارے میں سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کا دوسرے دن کا کھیل ابھی جاری ہے۔ سری لنکا کی ٹیم اپنی پہلی اننگ میں 537 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ آج شارجہ میں شروع ہوا، اور دن کے اختتام تک پاکستان نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز بنائے۔ آج صبح جب پاکستان نے ٹاس جیت کر بلے بازی کا فیصلہ کیا تو پہلے اوور میں 2 وکٹیں گر جانے کے بعد سمیع اسلم اور یونس خان نے 106 رنز کی شراکت قائم کی۔ یونس خان 51 رنز بنا کر ایک غیر ذمہ دارانہ شاٹ کے نتیجے میں روسٹن چیس کے ہاتھوں اپنی وکٹ گنوا بیٹھے۔ چائے کے وقفے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور پاکستان کے مزید 3 بلے باز نصف سینچریاں کرنے کے باوجود اپنی اننگز کو طول نہ دے سکے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عابد حسین سے۔ اور سامعین، آج اتوار ہے تو حسب معمول آج ہمارے پروگرام میں وسط اللہ خان کا ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات بھی شامل ہے۔ آج سنیے گا کہ کرسی اقتدار سے عقل کیسے متاثر ہوتی ہے، حکمرانوں کی یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا۔
یمنی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں اتحادی فوج کی جانب سے یمن میں ایک جیل کمپلیکس پر فضائی حملہ کیا گیا ہے، جس میں 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اٹلی میں 3 ماہ میں تیسری بار زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جس میں کم از کم 20 افراد کے زخمی اور متعدد عمارتوں کے تباہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یورپی یونین اور کینیڈا کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ معاہدے کی تکمیل میں 7 سال لگے اور اس میں تجارت میں $12 بلین سالانہ اضافہ ہوگا۔ ترکی میں حکام نے گزشتہ جولائی ناکام فوجی بغاوت کی کوشش میں ملوث ہونے کے الزام میں 10,000 سے زائد سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے. ذرائع ابلاغ کے 15 دفاتر بھی بند کرنے کا حکم دیا ہے. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے رہنما یاسین ملک کو تقریباً 4 ماہ کی قید کے بعد جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبریں آپ نے سنی فرحت جاوید سے, اور اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ہفتے وار ریڈیو کالم کا. سنیے بات سے بات.
بیرونی دنیا کچھ بھی کہے مگر پاکستانیوں کے سگھڑ پن کا کوئی توڑ نہیں. ہم کسی بھی شے سے کوئی بھی کام لے کر دنیا کو انگشت بدندہ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں. جب ایوب خان دور میں امریکی امداد سے خاندانی منصوبہ بندی کا منصوبہ شروع ہوا تو عوام الناس کو اس راہ پہ لانے کے لیے شروع شروع میں مارے حمل گولیوں کے ساتھ ساتھ سپرے فوم کنٹینر اور مخصوص شفاف غبارے بھی فیملی پلاننگ کلینکس مفت فراہم کرتے رہے. آبادی تو خیر کیا کم ہوتی, یار لوگوں نے سپرے فوم کو بطور شیونگ کریم استعمال کرنا شروع کر دیا اور شفاف غباروں کے پیکٹ بچوں کو تھما دیے جنہوں نے انہیں پھلا پھلا کے گلیوں میں اڑانا شروع کر دیا. یوں ایک سنجیدہ منصوبہ بچوں کا کھیل ہو گیا. باقی دنیا میں گدھا بار برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن غربت کے مارے بلوچوں نے گدھا پنکھا ایجاد کر لیا. ایک عمودی بانس پہ ایک افقی بانس ٹکا کے اس کے دونوں سروں پہ ایک ایک رلی پھیلا دی جاتی ہے اور گدھا عمودی بانس کو رہٹ کی طرح ایک چکر میں گھماتا رہتا ہے. یوں رلی کا پنکھا بفیض خر چہار جانب ہوا پھیلاتا رہتا ہے. خیبر ایجنسی کے ایک گاؤں میں دیکھا کہ بم کے خالی شیل میں دو ٹونٹیاں ویلڈ کر کے اسے سیمنٹ کی ایک گھڑونچی پہ پانی کی سبیل کے طور پہ رکھ دیا گیا. مگر اشرافیہ عوام سے بھی زیادہ سگھڑ ہے. انگریز نے 90 برس تک برصغیر کو یہ سوچے بغیر پولیس اور جیلوں کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ متبادل سستے اور ٹکاؤ طریقے بھی تو ممکن ہیں. تقسیم کے بعد مقامی اشرافی ذہانت کو اپنے اظہار کی آزادی نصیب ہوئی. اشرافیہ نے دماغ لڑایا کہ سیدھی گولی چلانے سے نہ صرف لوگ مرتے ہیں بلکہ دنیا جہان میں مفت کی رسوائی بھی ہوتی ہے. چنانچہ مہنگے آنسو گیس شیل امپورٹ کیے گئے, مگر عوام نے اس کا توڑ بھیگے ہوئے رومال اور تولیے آنکھوں پہ رکھ کے نکال لیا. ربڑ کی گولیاں امپورٹ ہوئیں مگر مظاہرین ان گولیوں کو بھی کھیل بتاشے سمجھنے لگے. چنانچہ یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اگر مشتعل مجمع کو جمع ہی نہ ہونے دیا جائے تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. لہٰذا درخت کاٹ کے ان کے تنے راستوں پہ ڈالنے کا رواج ہوا. لوگ پولیس کی گاڑیوں کو روکنے کے لیے اور پولیس لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ تکنیک استعمال کرنے لگی. پھر کسی نے بتایا کہ تنے آسانی سے پھلانگے جا سکتے ہیں. اس کے بجائے مسافر بسوں ویگنوں اور ٹینکروں کو آڑا ترچھا کھڑا کر دیا جائے تو ایک آہنی دیوار سی بن جائے گی. لیکن اس ایک حل نے کئی اور مسائل کھڑے کر دیے. ٹرانسپورٹرز نے اپنی گاڑیوں کی ضبطی اور پھر کرایہ و ہرجانہ نہ ملنے پہ احتجاج شروع کر دیا. عوام چیخنے لگے کہ یہ کیسے حکمران ہیں جو بسیں اور ویگنیں ضبط کر کے عوام کا حق سفر بھی ضبط کر رہے ہیں. یوں ہم کنٹینر ایج میں داخل ہو گئے. کئی ممالک میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ کنٹینر کو بطور گھر استعمال کیا جائے. افغانستان میں ناردرن الائنس والوں نے طالبان کو کنٹینر میں بند کر کے اسے دیسی گیس چیمبر بنانے کا تجربہ بھی کیا. مگر کنٹینرز کا سیاسی استعمال خالص پاکستانی ایجاد ہے. پہلے پہل سیاسی تنظیموں نے اسے بطور سٹیج استعمال کرنا شروع کیا, مگر 12 مئی 2007 کو کراچی میں کنٹینر سے شاہراہیں بند کر کے جس طرح قتل عام ہوا اس کے بعد سرکاری کھاتے میں اسے باقاعدہ ہتھیار کی حیثیت مل گئی. اب تو ہر اہم عمارت کے باہر ایک دو کنٹینر مستقل دھرے ہیں, جانے کب ضرورت پڑ جائے. مال بردار کنٹینر کے موجد نے کیا اس کا یہ استعمال بھی کبھی سوچا ہوگا؟ جب مارچ 2009 میں قائد حزب اختلاف نواز شریف معزول چیف جسٹس کی بحالی کے لیے ماڈل ٹاؤن سے دھاڑتے ہوئے باہر نکلے تو سڑک کنٹینروں کنٹینری ہوئی پڑی تھی. اس موقع پہ برادر خود شہباز شریف نے شعر پڑھا, راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے, ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے. اب تو لگتا ہے حکمرانوں میں نہیں کرسی میں کوئی خرابی ہے. ذرا کوئی چیک تو کرے, یہ کرسی عقل چوس تو نہیں.
یہ تھے وسط اللہ خار اور ان کی یہ تحریر. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ کالم ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ پڑھ سکتے ہیں. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے یہ خبر ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وہاں کا دورہ کیا ہے اور وہاں انہوں نے پولیس ٹریننگ کالج پر حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کی عیادت کی. کوئٹہ سے سنیے محمد کاظم کی رپورٹ.
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹہ کا یہ پہلا دورہ تھا. وہ سیول اسپتال کوئٹہ گئے جہاں انہوں نے زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی. عیادت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم میاں نواز شریف، وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا.
اگر عوام مرنے کے لیے تیار ہے، اگر فوجی مرنے کے لیے تیار ہے، اگر پولیس مرنے کے لیے تیار ہے، اگر میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، پھر نواز شریف کا کیا ایکسکیوز ہے؟ عمران خان کا کیا ایکسکیوز ہے؟ چودھری نثار کا کیا ایکسکیوز ہے؟
پولیس ٹریننگ کالج پر حملے میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی یاد میں گزشتہ شب کوئٹہ شہر میں شمعیں بھی روشن کی گئیں. شمعیں روشن کرنے کی تقریب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری، سینئر صوبائی وزیر ڈاکٹر حامد خانہ چکزئی اور پاکستان فوج کے جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض نے بھی شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل عامر ریاض کا کہنا تھا،
ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے ہمارے تمام سول سوسائٹی کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے تمام اداروں کو کہ پاکستان کے اوپر ایک بڑا کاری حملہ ہے. ہمارے دشمنوں کو ہماری ترقی، ہمارا امن جیسے جیسے یہ بڑھتا جا رہا ہے ان کو پسند نہیں، اور اس پہ انہوں نے بالکل کھل کر چھپ کر نہیں، ان کے بالکل کھل کر پاکستان کے اوپر ایک کووڈ وار ڈکلیئر. دلی میں سے جو سپیچز کی گئیں، جو بات چیت بلوچستان کے حوالے سے کی گئی، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے.
جہاں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکاروں کی یاد میں شمع روشن کی گئیں، وہاں یہ اہلکار عملے سے قبل تربیت مکمل کرنے کے بعد پولیس ٹریننگ کالج میں خود بھی ایک غیر رسمی تقریب میں شریک ہوئے تھے. یہ تقریب عملے کا نشانہ بننے والے پولیس اہلکاروں نے ایک ماہ کی خصوصی تربیت مکمل ہونے اور اس کے بعد واپس اپنے علاقوں میں جانے کی خوشی میں منعقد کی تھی. لیکن یہ تقریب عملے میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی زندگی کی خوشی کی آخری تقریب ثابت ہوئی. اس تقریب میں عملے میں زخمی ہونے والے ایک اہلکار صابر خمار نے ایک گیت بھی گایا تھا.
جوانی پہ میری ستم ڈالنے والو، ذرا سوچ لو کیا کہے گا زمانہ.
پولیس ٹریننگ کالج پر حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے اہلکاروں میں سے زیادہ تر کا تعلق بلوچستان کے سرحدی اضلاع سے تھا. ہلاک ہونے والے 60 اہلکاروں میں سے 30 سے زائد کا تعلق ایران سے متصل کیچ، پنجگور اور گوادر کے اضلاع سے، جبکہ 6 کا تعلق افغانستان سے متصل ضلع قلعہ عبداللہ سے تھا. کیچ اور پنجگور کا شمار بلوچستان کے ان اضلاع میں ہوتا ہے جو کہ شورش سے زیادہ متاثر ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف وغار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں زوہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے. مراد پور سیال سے مجیب الرحمان رحمانی لکھتے ہیں، میں اور میرے اہل خانہ 1976 سے آپ کی نشریات باقاعدگی کے ساتھ سن رہے ہیں. کسی زمانے میں ہم شبنامہ اور جہاں نما بھی سنا کرتے تھے، لیکن اب تو صرف سیربین پر گزارا ہے. حیرت ہے کہ آپ تین نشریات کا مواد صرف ایک نشریے میں کیسے سمو دیتے ہیں. شاید کوزے میں دریا بند کرنا اسی کو کہتے ہیں.
جی نہیں مجیب صاحب، اسے مجبوری کا نام شکریہ کہتے ہیں. اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم تین چھوڑ چار چار بار آپ کی خدمت میں پیش ہوا کریں. بہرحال ہماری جامعیت کی داد دے کر آپ نے احسان فرمایا، بہت بہت شکریہ.
مجیب صاحب مزید لکھتے ہیں، گرمیوں میں آپ کی نشریات شارٹ ویو پر صاف نہیں سنائی دیتی، لیکن سردیوں میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں. میرے اہل خانہ دریافت کرتے ہیں کہ یاور عباس اور رضا علی آبدی کی آوازیں بالکل غائب ہو گئی ہیں. کیا یہ لوگ بی بی سی چھوڑ چکے ہیں؟
ہم نے پچھلی بار وضاحت کی تھی کہ شارٹ ویو ٹرانسمیشن میں لہروں کا زیرو بم جو ہے وہ سورج کے دھبوں کے باعث ہوتا ہے جو ہر 11 سال کے بعد تیزی دکھاتے ہیں. ویسے مجیب صاحب، شارٹ ویو تو قصہ پارینہ بن چکی ہیں، یہ تو ایف ایم اور کمپیوٹر کا زمانہ ہے. آپ کو بھی ماضی کی بجائے مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے. یاور عباس نے 1940 کے عشرے میں براڈ کاسٹنگ شروع کی تھی اور اس لحاظ سے وہ بی بی سی اردو سروس کے معمر ترین نشرکار تھے. رضا علی آبدی بھی 45 برس پہلے بی بی سی سے منسلک ہوئے تھے. اب یہ دونوں بزرگ ریٹائر ہو چکے ہیں.
مجیب الرحمان لکھتے ہیں، بالی ووڈ راؤنڈ اپ میں آپ صرف ہندی فلموں کی معلومات دیتے ہیں، آخر پاکستان کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟
حضور، جس پروگرام کا نام ہی بالی ووڈ راؤنڈ اپ ہے، اس میں ہندی فلموں کا ذکر ہی ہو سکتا ہے؟ پاکستانی فلموں اور فنکاروں کے بارے میں اتوار کے دن فیفی ہارون بات چیت کرتی ہیں، امید ہے آپ ضرور سنتے ہوں گے۔
مجیب صاحب کا خط ابھی جاری ہے، لکھتے ہیں، کھیل کے میدان سے اور بات سے بات آپ کے دو ایسے پروگرام ہیں جن کی مقبولیت میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں کہ وسط اللہ خان کے کالم اب کتابی شکل میں دستیاب ہوں گے، لیکن مارکیٹ میں تو دکھائی نہیں دیتے۔
بات سے بات کی کتابت ہو چکی ہے، لیکن وسط اللہ خان اس کی پروف ریڈنگ بذات خود کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہیں وقت نہیں ملتا، بس یہی سبب ہے اشاعت میں تاخیر کا۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ ضلع ٹنڈو الایار سے گوہر کا کے پوتا اور ان کے ساتھ ہی لکھتے ہیں، سندھ میں جب وزیر اعلیٰ کی تبدیلی عمل میں آئی تو تبصرہ نگاروں نے بڑی امید افزا باتیں کہیں اور سندھی عوام کو محسوس ہوا کہ اب حالات بدل جائیں گے، لیکن بالکل وہی ہوا جو منٹو کے افسانے نیا قانون میں دکھایا گیا ہے۔ آج اس صوبے کا ہر فرد منگو کوچوان کی طرح سوچ رہا ہے کہ حالات تو بالکل نہیں بدلے، تھانے، کچہری، اسکول، کالج اور ہاسپٹل میں وہی بدنظمی اور بدعنوانی جاری ہے، رشوت اور سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ایک غریب اور نادار مریض جب ہاسپٹل میں داخل ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بازار سے خود ہی ڈرپ خرید لاؤ اور خود ہی انجیکشن اور دوائیں بھی لاؤ۔ اگر یہ سب کچھ مریض کو خود کرنا ہے تو پھر سرکاری ہاسپٹل کس مرض کی دعا ہے؟
گوہر صاحب، منگو کوچوان کا خیال تھا کہ حالات بدل چکے ہیں، اسی لیے تو اس نے ایک گورے آقا کی پٹائی کر ڈالی تھی۔ آپ منگو کی نسبت زیادہ ذہین اور عقل مند ہیں، کیونکہ آپ کو کم از کم یہ تو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے ملک کے معاشی حالات نہیں بدل جاتے۔
ہمارے مستقل مکتوب نگار اور پرانے سامع رحیم بخش جاوید اپنے تازہ مکتوب میں پوچھتے ہیں کہ اپنی آواز جلد از جلد بی بی سی تک پہنچانے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ بقول ان کے خط کے پہنچنے اور اس کا جواب موصول ہونے میں کئی کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔
رحیم بخش صاحب، دیر آیت درست آیت کے مصداق آپ کے تمام خطوط کا جواب آپ کو بہرحال موصول تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی آواز سننے کے متمنی ہیں تو پھر آپ کو اپنا پیغام باقاعدہ ریکارڈ کروانا پڑے گا، جو کہ ہم جمعرات کی نشریات میں سنوا سکیں گے۔
اور اب تربت سے آنے والا یہ دلچسپ خط، جس میں عبد المجید دشتی صاحب نے ایک مزے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں، خاران کے کھیتوں میں چند دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا۔ خاران کے خربوزے بہت مشہور ہیں، ہم نے بھی کچھ خربوزے خریدے اور کھائے۔ جو بچ گئے انہیں ہم نے ریت میں دفن کر دیا، اور کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ وہاں گئے اور ریت کھودی تو خربوزے جوں کے توں تازہ بتازہ وہاں موجود تھے۔ کیا سائنس اس کی کوئی توجیہ پیش کرتی ہے؟
یہ سب ریت کا کمال ہے، جو کہ سورج کی تمازت کو جذب کر لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حرارت پھلوں تک نہیں پہنچے گی تو وہ اپنی تازگی کو برقرار رکھ سکیں گے۔
گوٹ کھاڑک سے سغرا کھوسا لکھتی ہیں، نادرا کا محکمہ ملک کی آبادی کا درست اور مکمل ریکارڈ رکھنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، لیکن اس کے اہلکاروں کی نااہلی اور بدعنوانی کی وجہ سے ان گنت غیر ملکی یہاں کے شہری بن کر برسوں تک اس ملک کے وسائل پر ناجائز بوجھ ڈالتے رہے۔ اگر آج بھی حکومت ان بدعنوانیوں اور بے ایمانیوں کا نوٹس نہ لیتی تو غیر قانونی تارکین وطن کی ایک اور نسل یہاں پیدا ہو کر پروان چڑھ جاتی۔ جس طرح حکومت نے نادرا کے محکمے کو سیدھے راستے پر لگا دیا ہے اور اس میں سے بدعنوان اور رشوت خور اہلکاروں کے خاتمے کی ٹھان لی ہے، اسی طرح اگر حکومت دیگر محکموں سے بھی کالی بھیڑوں کی صفائی کر دے تو یہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہوا دنیا کے معزز ملکوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔
دیگر محکموں سے ان کی مراد شاید؟
جی ہاں، آگے چل کر انہوں نے وضاحت کی ہے۔ لکھتی ہیں، میرا اشارہ خاص طور پر پولیس فورس کی طرف ہے، جو وڈیروں اور جاگیرداروں کی گماشتہ بن کر عوام پر ظلم ڈھاتی ہے اور معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کی بجائے ان کے فروغ کا باعث بنتی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ صوبے میں منشیات کا بڑھتا ہوا کاروبار پولیس کی ناک تلے ہو رہا ہے، اور ناجائز شراب کی ساری بھٹیاں پولیس کو رشوت دیے بغیر نہیں چل سکتی۔
سغرا کھوسا صاحبہ، اب ماضی میں بھی معاشرتی برائیوں کا پردہ چاک کرتی رہی ہیں، اور آج کے خط میں بھی آپ نے ایک اہم معاشرتی مسئلے کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جس طرح نادرا کے ان بے ضمیر اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے جنہوں نے چند ٹکوں کے لیے ملکی مفاد کو داؤ پہ لگا دیا تھا، اسی طرح دیگر محکموں کے بدعنوان افسروں تک بھی ایک روز احتساب کرنے والے ضرور پہنچ جائیں گے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اور آئیے اب سنتے ہیں فلم دختر اور اڑاری اڑاڑی اور میری ذات ذرائع بے نشان جیسے معروف ٹی وی ڈراموں کی اداکارہ سمیہ ممتاز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو۔ ان کی جو نئی فلم ہے اس میں ایک بالکل الگ کردار میں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی بارے میں ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے بات کی۔
اکڑ بکڑ بمبے بھو چورن ویچے چٹنی کھو بے سرا راگ لاپ لاپ کے تگڑی دا ناچن چاہی جو۔
آپ کا جو یہ کردار ہے جیون ہاتھی میں، پہلے جو آپ کردار کر چکی ہیں ان سے مختلف ہے، ایک کامک ڈپارچر لگ رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر آپ بہت سیریس رولز کرتی ہیں فلموں میں بھی، جو مور میں آپ نے کیا یا اڑاری میں آپ کا ہے۔
ایکچولی موسٹ آف دا ورک آئی ہیو ڈن بہت ہی سنجیدہ میں نے رولز کیے ہیں۔
ہاں،
میرے خیال سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی با مقصد کام کر رہے ہیں، با مقصد ٹی وی یا فلم بنا رہے ہیں، تو اس میں ہنسنا منع ہے۔ اکثر میں ٹائپ کاسٹ ہو جاتی ہوں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میں روتی اس طرح ہوں کہ دوسروں کو بھی رونا آ جاتا ہے، اس لیے وہ مجھے رلاتے ہی رہتے ہیں۔ سو وہ مجھے تو بہت اچھا لگا کہ جیون ہاتھی کی ٹیم نے مجھ میں اتنا کانفیڈنس ان کو تھا کہ اگر مجھے ذرا مختلف قسم کا بھی رول دیں گے۔ ایک تو انہوں نے مجھے آفر کیا، مجھے اسی کی خوشی ہوئی، اور ڈر بھی تھوڑا سا لگا، بیکاز جس چیز میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ تو بغیر سوچے ہی کر لیتے ہیں، لیکن جو چیز بالکل مختلف ہو، بالکل نئی ہو، اس کے لیے آپ کو اپنے اندر بھی تھوڑا سا ایکسپلور کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کر بھی پاؤں گی یا نہیں۔
ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو رلا سکتی ہیں، مگر رو رو کے آپ بھی تھک گئی ہوں گی نا؟
نہیں، میرے خیال سے لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ او پھر آ گئی رونی صورت۔ عورتوں کو رلاتے ہیں تاکہ باقی سب ویورز بھی روئیں اور ایک ان کے اندر نرمی پیدا ہو۔ اسینشلی تو یہ ہے کہ انہیں جو چیزیں بیچنی ہیں وہ بیچنے کے لیے ذرا سے اور ریسیپٹیو ہو جاتے ہیں جب سینٹیمنٹل ہوتے ہیں۔
ہاں، کبھی یہ بھی ہو کہ کوئی عورت ایسی ہو جو طاقتور ہو، جو سامنے آئے۔
کچھ میتھولوجائزڈ امیج بھی تو ہے نا عورت کی، کہ یا وہ سفر کرے گی اور وکٹم ہوگی یا پھر وہ ویمپ ہوگی، لیکن کوئی کانفیڈنٹ خوش عورت جو ہے پازیٹیو رول میں ہمیں دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، یا شاید ہم زیادہ تر اس سے تھریٹن ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے گھر کی لڑکیاں تو نہیں اس طرح سے بن جائیں گی، کہیں ہمارے گھر کا یا ہمارے معاشرے کا اسٹیٹس کو تو نہیں بدل جائے گا۔ اس سے لوگ گھبراتے ہیں، کیونکہ ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شوونسٹک میل ہماری سوسائٹی، اور وہ نہیں چاہتی کہ عورت کھڑی ہو کے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے برابری سے بات کرے۔
کیوں آئی ہے میرے پاس یہاں پہ؟ تجھے بدنامی سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے روکتی تھی تجھے۔
امی جی، ہم کب تک چپ رہیں گے؟ انصاف ضرور حاصل کروں گی۔
کافی دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ مطلب ایک قسم کے رول ماڈلز ہم لڑکیوں کو دے رہے ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ 24 ایپیسوڈز میں سے 23 میں وہ رو رہی ہے تو پھر یاد تو آپ کو وہی رہے گا نا۔
بالکل بالکل، آپ کو تو افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے اس بات پہ، کیونکہ یہ رولز کرواتے ان عورتوں سے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنی روزی روٹی کما رہی ہیں، دنیا میں نکلی ہوئی ہیں، اور وہ بہت کانفیڈنٹ عورتیں ہیں جن سے یہ من مناتے ہوئے رولز کرواتے ہیں، تو اس میں ایک فرسٹریشن بھی ہوتی ہے۔ بطور ایکٹرز ہمیں معلوم ہے کہ یہ بہت نگیٹو ہم امپیکٹ دے رہے ہیں اپنے معاشرے میں، لیکن اپنی مجبوریوں کی وجہ سے ہم پھر وہ رولز کر بھی لیتے ہیں، کیونکہ اب زیادہ چوائس بھی نہیں ہوتی۔
آپ کے بارے میں سنتے آتے ہیں کہ آپ یور این ایکٹیوسٹ، چاہے عورتوں کے حقوق کے لیے آپ لڑتی ہیں یا ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، یہ جو آپ کی کنوکشن ہے اس نے کبھی دخل دیا ہے آپ کے کام میں، یا آپ کے کام نے اس میں دخل دیا ہے؟
بہت ساری اسکرپٹ جو آتی رہی ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں جن کو میں اپنے بلیفس کی وجہ سے ٹرن ڈاؤن کرتی ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پروڈیوسرز پوچھتے ہیں کہ کیا نہیں آپ کو پسند آیا، اور اس پہ وہ مان بھی جاتے ہیں تھوڑا سا اس میں تبدیلی لانے کے لیے، جو کہ مجھے لگتا ہے چلے ایک اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، کچھ شاید ہماری بھی اس میں کنٹریبیوشن ہو گئی۔ لیکن زیادہ وقت جو آپ اپنی سوچ لے کے جاتے ہیں، پروڈیوسرز اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت لوگوں کو پرووک کرے گی، اور اس کا غصہ ہم پہ نکلے گا, تو ہم لوگوں کو زیادہ نہیں ہلانا چاہتے.
یہ جو گلیمرس سائڈ ہے انڈسٹری کی, اس سے آپ نے خود کو تھوڑا سے دور رکھا ہوا ہے, یا شاید آپ کے رول ایسے ہیں کہ آپ کی امیج ایسی ہو گئی ہے. جیون ہاتھی میں آپ نے جو کردار پلے کیا ہے وہ بالکل بن ٹھن کے ڈیزائنر, برانڈ, ہینڈ بیگ, یہ ساری چیزیں, تو یہ مشکل تھا یا لبریٹنگ تھا ٹو پلے دا وومن جس کی آپ اینٹیتھیسس ہیں؟
شیشے کی گڑیا قسم کی بنا کے پیش کیے جاتے ہیں اس طرح کے رول, جو کہ بہت سیلف اوبسیسڈ ہیں اور صرف اپنے آپ کو خوبصورت بنانے میں اور اپنے اوپر پیسے ضائع کرنے میں لگی رہتی ہیں اس طرح کی خواتین. اور ہمیشہ ہمارے ڈراموں میں جو اس طرح کا رول ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی نگیٹو قسم کی عورت ہوتی ہے, جو گھر توڑتی ہے, جو بچوں میں اپنے نہیں انٹرسٹڈ ہوتی ہے. وہ پتہ نہیں کون ہیں یہ عورتیں جو کہ صرف ہماری اسکرپٹس میں ہی نظر آئی ہیں مجھے. لیکن جیون ہاتھی میں اس کو کرتے ہوئے مجھے لگا کہ یہ اصل عورت ہے.
ایسی عورتیں ہیں, ہم نے دیکھی ہیں معاشرے میں,
اور ان کے لیکن بہت سارے مختلف پہلو ہیں, ان کے فیسٹس ہیں, وہ ایک یونی ڈائمینشنل ایول نہیں ہے.
سمیا, یہ مگر مین رول نہیں تھا اس فلم کا, تو اس میں آپ کا ایگو بیچ میں نہیں آیا کہ میں یہ کیوں کروں, یا سائڈ کا رول ہے یا سیکنڈ رول ہے؟
نہیں, میں نے کبھی نہ کسی سے پوچھا ہے کہ میرا کتنا اسکرین ٹائم ہوگا. پروجیکٹ اگر اچھا ہے, میسج اگر اچھا ہے, اس کی تو اسکرپٹ اتنے مزیدار تھی کہ اگر وہ مجھ سے صرف یہ کہتے کہ آ کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ تو میں وہ بھی کر لیتی.
ایک آپ کا سیریل ابھی آ رہا ہے, فالتو لڑکی, نام بڑا انٹریگنگ سا ہے, تو فالتو کون ہوا؟
ایک تو لڑکی نہیں ہوں اس عمر میں, یہ میں نہیں کلیم کروں گی.
ہر عمر میں ایک لڑکی تو زندہ رہتی ہے نا ہم میں.
نہیں, لیکن یہ جو ٹائٹل رول ہے وہ میں نے نہیں کیا ہے. ویسے یہ سیریل فسی باری نے لکھا ہے, جنہوں نے جیون ہاتھی کا بھی اسکرپٹ لکھا ہے. یہ عورت بہت ہی باتونی ہے.
کچھ بیویاں لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہیں اپنے میاں کے لیے, اور کچھ پھانسی کا پھندا ڈالنے والا تارا مسیح.
بہت زیادہ بن ٹھن کے رہتی ہے, کہیں سکسٹیز کی فلم ہیروئن کے اس کے اندر پھنسی ہوئی ہیں, تو وہ اونچا سا اپنے بال بنا کے, خوب میک اپ شیک اپ لگا کے, چمک چلو ٹائپ ہے.
اچھا, آپ نے رانی کی کافی فلمیں دیکھی ہوں گی,
اسٹلز بہت دیکھے لوگوں کے, دیکھنے کے لیے کہ اس کی لک کیا ہوگی. بہت لڑاکا قسم کی, بہت زیادہ سیلف سینٹرڈ, سیلفش سی عورت ہے.
جو آپ نے جیون ہاتھی میں رول کیا, تو پھر آپ چاہتی ہیں کہ اب آپ اور بھی گلیمرس ہوتی جائیں گی ہر رول میں؟
میرے خیال سے کیونکہ فسی نے یہ جیون ہاتھی لکھی تھی اور انہوں نے میرا اس میں کام دیکھا, تو ان کو یہ آئیڈیا آیا کہ یہ رول بھی ان سے کروا لیا.
اچھا, دختر آپ کی ایک فلم تھی جس میں آپ کی میرا خیال اینڈ میں پرابلمز وغیرہ ہو گئی تھیں, مگر وہ فلم ایسی تھی جو باہر ملکوں میں کافی دیکھی گئی, اور نیو یارک ٹائمز نے اس میں آپ کے بارے میں ریویو جو اس نے کیا, اس بہت آپ کو سراہا آپ کے کام کو. میرا خیال کوئی آپ کی انبن ہو گئی تھی, آپ کو پیمنٹ نہیں ہوئی تھی, ایسی کوئی بات ہوئی تھی, تو آپ نے اس کی پبلسٹی میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح آپ کی ڈیسیشن تھی, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اس فلم کے تھرو آپ ذرا انٹرنیشنل سین پہ خود کو آگے کر سکتی تھی؟
مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کام ہمیں آگے کرتا ہے, ہمیں خود آ کے اور تصویریں کھنچوانے سے ہم زیادہ نہیں بینیفٹ کرتے. ایکٹرز یا رائٹرز یا پینٹرز جو چیز وہ کریٹ کرتے ہیں, دیٹ اسپیکس فار اٹ سیلف. ہمیں اپنے آپ کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
فلوسافکلی, تھیوریٹکلی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, مگر ان پریکٹس بات تو یہ ہوتی ہے کہ آج کل اتنی پروموشن ہوتی ہے فلموں کی, سوشل میڈیا کی ایج ہے, میرا خیال مارکیٹنگ جو ہے بہت بڑی فیلڈ بن گئی ہے.
پسند نہیں ہے زیادہ اپنے آپ کو آگے پش کرنا. ایک تو میرے خیال سے وہ ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے جو کہ ایکٹر کے دماغ کو کافی ٹیڑھا کر سکتی ہے, اور میں اس سے گھبراتی ہوں کیونکہ وہ آپ کی ایگو کو بہت زیادہ کچھ کنفیوز کر دیتا ہے, آپ کا کام بھی پھر اس سے سفر کرتا ہے.
سننے میں آیا ہے مگر مجھے پتا نہیں یہ صحیح ہے یا نہیں, کہ آپ کھیتی باڑی کرتی ہیں, تو کھیتی باڑی کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ فارمر ہیں؟
تو 22-23 سال ہو گئے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے, اور میرا ایکٹنگ کرنے کا بھی ایک بہت ضروری جو وجہ ہے وہ یہی ہے, کیونکہ مجھے اپنے فارمنگ کو سسٹین کرنا ہے فائنینشلی. چھوٹا سا فارم ہے لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا سب کچھ ہے, چاول بھی اور گندم بھی اور سبزی بھی اور پھل بھی, گائیں بھی ہیں, تو دودھ, مکھن, دہی, یہ سب بھی ہوتا ہے.
مطلب لنچ اور ڈنر ہو جاتا ہے آپ کا؟
کھانا تو ہمارا تقریباً سارا وہیں سے آتا ہے, بیچنا اب میری پرائیورٹی نہیں ہے, اگانا ہے. اگانے کو سسٹینیبل بنانے کے لیے میں پھر ایکٹنگ اسائنمنٹس کر.
کیا ملتا ہے آپ کو اس سے کھانے کے علاوہ؟
سب کچھ,
سب کچھ.
ذہنی اور جسمانی ہر طرح سے ایکسرسائز بھی اور سکون بھی.
وہاں کی سب سے اچھی بہت مزیدار چیز کیا ہوتی ہے؟
ہم اپنی شوگر کین کماد اگاتے ہیں, جس اس کا پھر ہم رو نکال کے اور گڑ اپنے فارم پہ بناتے ہیں ہر سال, بہت مزے کا.
حال ہی میں ایک آرٹیکل ابھی پڑھ رہی تھی, ایک برٹش فیمیل ڈائریکٹر کا انٹرویو تھا جس میں وہ کہہ رہی تھیں کہ خواتین جو ہیں بہت کم اپرچونیٹیز ملتی ہیں انہیں ڈائریکٹ کرنے کی. تو پاکستان میں تو چند خواتین سامنے آتی ہیں, چاہے مہرین جبار کی فلم ابھی آ رہی ہے, مینو ہیں, اس کے علاوہ
کی تھی دختر
شرمینو بیت چنوئے ہیں, مومنہ دورید بھی ہیں. تو بہت ساری ایسی خواتین ہمیں تو نظر آتی ہیں پاکستان میں, تو یہ پرابلم پاکستان میں بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا خواتین عورتوں کی کہانیاں بہتر سناتی ہیں؟
ایک تو یہ کہ جتنی آپ نے نام لے لی چار پانچ اتنی ہی ہیں, کمپیریٹیولی مرد بہت زیادہ ہیں اور ہر لیول پہ ہیں, لیکن عورتیں جتنی بھی ہیں وہ شاید ان کی پروڈکٹ بہتر ہوتی ہے, کیونکہ ہر ایک کی رسائی میں نہیں ہے کہ ووٹ کے ڈائریکٹر بن جائے. میرے خیال سے جتنی عورتیں انہوں نے, ضروری نہیں کہ انہوں نے عورتوں کی ہی کہانی بتائی ہو, اور آدمی بھی اچھی کہانی سنا سکتے ہیں عورت کی, اس میں میرا نہیں خیال کوئی, میرے حساب سے تو کوئی ایسا
جینڈر سے, آپ کے خیال میں جینڈر سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کوئی ایسا موضوع ہو جس پہ آپ فلم بنانا چاہیں, آپ نے یا سوچا ہے یا آپ کے کبھی دماغ میں آئی ہے بات؟
ایک کہانی مجھے بہت سوجتی ہے کہ یہ شہری بچے ہیں جو کہ کالج سے پڑھ کے نکلے ہیں اور ان کو بالکل نہیں سمجھ آ رہا کہ ہماری زندگی کا اب کیا ہوگا, اور وہ سب جا کے کسی گاؤں میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہاں وہ ایکچولی پہلی دفعہ اپنی زندگی میں اصل زندگی اور اصل دنیا سے کنیکٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہماری اپنی روایتی کرافٹ ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, ہمارا جو اپنا روایتی موسیقی ہے اس کی کتنی ڈائمینشنز ہیں, کھیتی باڑی ہے. ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ تو ہیں لیکن انہوں نے کبھی اس کو اپنی زندگی سے نہیں جوڑا, ہمیشہ ایک تھیوریٹیکل قسم سے اس کو پڑھتے رہے ہیں. یہ مجھے بڑا ایکسائٹنگ لگتا ہے, کہانی میں بہت پکاتی رہتی ہوں اپنے دماغ میں.
چاہے آپ ڈائریکٹ کریں یا کسی اور کو لیں ڈائریکشن کے لیے, مگر یہ فلم آپ کو بنانی ضرور ہے. میں تو آ کے ضرور دیکھوں گی یہ فلم.
تو پھر آپ میرے ساتھ بنائیں نا, یہ کیا بات
ہے.
اداکارہ سمیہ ممتاز. اور اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی. ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا تیسرا میچ آج شارجہ میں شروع ہوا. آج پاکستان کے اوپنر سمیع اسلم نے 74 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی لیکن وہ سینچری سے محروم رہے. ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور نے ان سے بات کی.
جی بالکل, جس طرح کا سٹارٹ میرا ہے, میرے خیال سے ایز این اوپنر آپ کو اس طرح کا سٹارٹ ملے تو آپ کو بڑے رنز میں کنورٹ کرنا چاہیے, اور مطلب اپنے مطلب ریکارڈ کے بارے میں جس طرح ڈومیسٹک وغیرہ کھیلتا ہوں تو سینچریز کا میرا زیادہ ہے کنورژن ریٹ, تو اس وجہ سے ہے مایوسی کہ بڑے رنز میں کنورٹ نہیں کر پا رہا.
سمیع اسلم نے بات کی ہمارے ساتھی عبد الرشید شکور سے, جو اس وقت شارجہ سے براہ راست ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. شکور, یہ مایوسی کا اظہار انہوں نے کیا تو یہ ان کی کہانی تھی, باقی کھلاڑیوں کی کارکردگی کیسی رہی؟
یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ 74 رنز پر وہ آؤٹ ہوئے, اور باقی جو بیٹسمین ہیں ان کی کہانی بھی سمیع اسلم سے مختلف نہیں ہے. چار مس سینچریاں بنی ہیں آج پاکستان کی اننگز میں, لیکن پاکستان کی ٹیم اس کے باوجود ایک بڑے اسکور تک پہنچنے میں ناکام رہی. یونس خان نے مس سینچری اسکور کی, کپتان مصباح الحق نے 52 کیے, اور پھر وکٹ کیپر سرفراز احمد نے بھی 51 رن اسکور کیے, لیکن ٹیم مشکلات سے گھری رہی. پہلے ہی اوور میں دو وکٹیں گر گئی تھیں, اور جب کھیل ختم ہوا تو پاکستان نے 8 وکٹوں پر 255 رنز بنائے تھے. تو اس طرح ابو ظہبی اور دبئی ٹیسٹ کی جو پہلی اننگز میں جس طرح پاکستان نے ایک پہاڑ جیسا اسکور کھڑا کر دیا تھا ویسٹ انڈیز کے سامنے, تو آج ایسا نہیں ہوا ہے. اور ویسٹ انڈیز کے جو بالرز ہیں انہوں نے بہت ہی عمدہ بالنگ کی, خاص طور پر جو ان کے لیگ اسپنر ہیں دیویندرا بشو, انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی. تو پاکستان کی ٹیم جو ٹاس جیت کر ایک اچھا ایک موقع اس کو ملا تھا کہ ایک بڑا اسکور کرنے کا اور ویسٹ انڈیز کو دباؤ میں لینے کا, وہ اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی ہے پاکستانی ٹیم.
اچھا, کیا کل کا جو پہلا سیشن ہے وہ کتنا اہم رہے گا, بالکل مختصراً بتا دیں.
جی بہت اہم ہوگا, لیکن چونکہ پاکستان کے پاس اب مستند بیٹسمین نہیں رہے, اب ٹیل اینڈر ہیں, تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی رنز ملیں گے وہ پاکستان کے لیے بونس ہوں گے.
جی چلیں دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے. شارجہ سے عبد الرشید شکور, تفصیل بتانے کا بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ سامعین, سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے خالد کرامت, پروڈیوسر تھے ساجد اقبال, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرس تھے لندن میں جوناتھن گریئر, اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اب اجازت دیجیے. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں سنیے فرحت جاوید سے.
یمنی حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں اتحادی فوج کی جانب سے یمن میں ایک جیل کمپلیکس پر فضائی حملے کیے گئے ہیں جن میں 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شام کے شہر حلب میں باغی جنگجوؤں کی جانب سے راکٹس اور شیل فائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بمباری سے بچوں سمیت کم از کم 38 شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ اٹلی میں 3 ماہ میں تیسری بار زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے میں کم از کم 20 افراد کے زخمی اور متعدد عمارتوں کے تباہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یورپی یونین اور کینیڈا کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ معاہدے کی تکمیل میں 7 سال لگے جبکہ اس سے تجارت میں $12 بلین کا اضافہ ہوگا۔ ترکی میں حکام نے 10,000 سے زائد سرکاری ملازمین کو برطرف اور ذرائع ابلاغ کے 15 دفاتر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔